चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مشق کروائی جاتی ہے، ان آیات کی جن آیات کی تلاوت ہوتی ہے انہی آیات کی مشق کروائی جاتی ہے، اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کی تو کیا شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن پاک تلاوت کرنے والوں کی بھی کیا شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، جو کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی نیکی عطا فرماتا ہے جو نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس نے ان حروف کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل ہم سورہ قریش کو شامل کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں میں سے دوسری سورت ہے، یوں سمجھیے کہ آخری 9ویں سورت ہے۔ اور اس کی تلاوت اور اس کی مشق کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں نماز میں بکثرت اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی ہے، یاد کرنا آسان، اور الفاظوں کے اعتبار سے اس کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا آسان، بلکہ سارا کا سارا قرآن پاک یاد کرنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر اس سورت کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری 10 سورتیں نماز میں اکثر ان کی تلاوت کی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو یہ سورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن آیا ہمیں یہ سورتیں جو یاد ہیں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہیں یا ہم کہیں غلطی کرتے ہیں؟ اچھوں کو میں نے ان سورتوں میں غلطی کرتے سنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ عزوجل جب اس سورہ پاک کی تلاوت ہوگی اور ان الفاظ کی، ان نظم قرآنی کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش کی 4 آیتوں کی تلاوت آپ نے سنی، اور یہ سورہ مبارکہ 4 آیتوں پر ہی مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں ہی لفظ قریش ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ قریش ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے حوالے سے، یہ جو قبیلہ ہے، مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر قبیلہ، جس قبیلے میں میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اس قریشی قبیلے کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے، لہذا اس سورت کو سورہ قریش کہا جاتا ہے۔
اس سورت کا اختتامی لفظ خوف ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْف. یہ سورہ مبارکہ بیان کیا جاتا ہے کہ خوف سے امان کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کا ورد کیا جاتا ہے. جیسے جب آدمی کو یہ محسوس ہو، خوف محسوس ہو، ڈر لگ رہا ہو، تو سورہ قریش پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے گا تو انشاءاللہ عزوجل خوف سے امان نصیب ہوگی، اسے ڈر نہیں لگے گا. اب جیسا ڈر اگر ایک بار بھی پڑھنے سے افاقہ ہو جاتا ہے، تین بار پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے، سات بار پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لے تو سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے خوف سے امان نصیب فرمائے. ہاں وہ خوف نصیب فرمائے جو خوف ہماری شریعت کو مطلوب ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف. کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف بہرحال ہونا چاہیے، اور رب کریم عزوجل کا خوف وہ خوف ہے جو باقی تمام خوفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. آئیے ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن کے بعد ہم ان الفاظ کی مشق کرتے ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، لإي حمزة يا زير إي لام کھڑا زبر لا، لإيلا لام کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے جتنا حمزہ کے ساتھ جب یا کو ملانے سے یا مدہ بن رہا ہے تو دونوں کو برابر مقدار میں کھینچیں گے. لإيلا فی قریش، ویسے را یا زبر رئی اور شین ساکن اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر وقف کریں، اگر وقف نہ کریں لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ، جب قُرَيْشٍ کہیں گے تو را یا زبر رئی یہ حروف لین میں سے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے جب زبر ہو تو وہاں یا لین ہوتا ہے، حروف لین میں سے یا لین. اور یہاں شین دو زیر شن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اگلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ. ای کھڑی زیر ہے اتنا ہی کھینچیں گے، اور لام کھڑا زبر لا، ایلا دونوں برابر کھینچے گا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، والصيف، والصيف، رحلة الشتاء والصيف. یہاں ہم نے شتاء پر چونکہ مد ہے لہذا ہم نے اس کو کھینچا ہے، کیونکہ مد جہاں ہو وہاں کھینچا جاتا ہے، اور مد کی چھ قسمیں ہیں، اور مد کا معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا. مد کے دراصل دو سبب ہیں، دو وجہ ایسی ہیں جہاں مد جس کی وجہ سے کھینچا جاتا ہے، دو اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے کھینچا جاتا ہے، اور وہ دو سبب ہیں. نمبر ایک پہلا جو سبب ہے وہ ہے حمزہ، اور دوسرا جو سبب ہے وہ ہے سکون. یعنی کوئی کلمہ ساکن ہو اس وجہ سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی کلمے میں حمزہ ہو تو وہاں حمزہ کی وجہ سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے. مد کی چھ اقسام ہیں جس میں سے پہلی دو قسمیں آج کے سبق میں آپ سمجھیں گے. پہلی دو قسمیں ہیں مد متصل اور مد منفصل. مد متصل، ان کے نام یاد کر لیجئے، میرے ساتھ دہرائیے، مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل. مد متصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. حروف مدہ ہوں جو آپ کو پہلے بیان کیے گئے، الف، واو اور یا، یہ حروف مدہ ہیں. الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ. حروف مدہ سے پہلے جب زبر، زیر اور پیش آتے ہیں تو وہاں کھینچا جاتا ہے، مگر ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، زیادہ نہیں کھینچا جاتا. لیکن اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو وہ مد متصل ہوگا، وہ کیا کہلائے گا؟ مد متصل کہلائے گا. اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہلائے گا. منفصل جدا، متصل ملا ہوا. تو حمزہ اسی کلمے میں تو متصل، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو منفصل. دونوں کو مد متصل اور مد منفصل دونوں کو کتنا کھینچنا ہے؟ دو، ڈھائی یا چار الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کی مثال، مد متصل کی مثال جیسے جا، اور مد منفصل کی مثال جیسے فی انفسکم، فی انفسکم. تو مد متصل اور مد منفصل آج کے سبق میں ہم نے سیکھا. اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق بخشے، اور جہاں یہ مد آئے اسے کھینچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. مد متصل عمومی طور پر لمبا مد جو ہے لگایا جاتا ہے، اور مد منفصل میں عمومی طور پر چھوٹا مد استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر شتائی، یہاں دیکھیے تا الف زبر تا، یہ ہو گیا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، شتائی حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں مد متصل ہے، بڑا ہوا مد لگا ہوا ہے جو شکلن بڑا ہے، اسے دو ڈھائی تین چار الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. رحلت الشتائی، رحلت الشتائی، یہاں جو مد کا سبب بن رہا ہے وہ یہ حمزہ ہے، جو کھینچنے کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ حمزہ ہے. والصیف، والصیف، اور اگر ملا کر پڑھیں تو والصیفی. جب حروف لین کے بعد اگر ساکن کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں بھی مد ہوتا ہے، وہ مد کی وہ قسم ہوتی ہے جو ہم آپ کو اگلے اسباق میں بیان کریں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فا کو ساکن کریں گے تو دیکھیے مد کی کیفیت بنے گی، والصیف، تھوڑا سا کھچ رہا ہے، لیکن اگر اس کے نیچے زیر لگا دیں والصیفی تو اب کوئی مد کی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ جب یا لین کے بعد یا واو لین کے بعد، حروف لین کے بعد جب سکون آتا ہے، کوئی حرف ساکن آتا ہے، تو وہاں بھی مد کی صورت بنتی ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے اسباق میں بیان کریں گے. یہاں اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو نہ کھینچیں، اور اگر وقف کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا کھینچ لیں. والصیف، فلیعبدوا، فلیعبدوا رب، رب، فلیعبدوا رب هذا البيت، فلیعبدوا رب هذا البيت. البيت، بیت جو ہے یہ قرآن پاک میں کم و بیش 27 ٹائم، 27 یا اس سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. بیت کا لفظ پڑھنے میں تو بڑا آسان ہے، درمیان میں حرف لین یا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا اس کو ہم بیت نہیں کہیں گے لیکن بیت پڑھیں گے. بیت، بیتی، بیتا، بیتو، بیتی، یہاں پڑھیں گے بیتی. فلیعبدوا رب هذا البيت، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي، ملانے کی صورت میں فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم، اطعمهم، طاء حروف قلقلہ میں سے، قاف، طاء، با، جیم، دال، تو طا حروف قلقلہ میں سے، لہذا آواز میں جنبش پیدا ہوگی. اطعمہم من جوع وآمنہم، من جوع وآمنہم، جوع، عین کے نیچے دو زیر ہے اور آگے واو مشدد ہے. من جوع، من پر غنہ کرنے کی وجہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے لہذا غنہ ہوگا. من جوع، اور عین دو زیر، عین کے بعد تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اور حروف یرملون میں سے اگر دو حروف کے علاوہ بقیہ چار حروف آ جائیں، را اور لام کے علاوہ بقیہ چار میں سے کوئی آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، ادغام بھی ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے. من جوع وآمنہم، وآمنہم من خوف، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام شفوی، میم ساکن کا قاعدہ. وآمنہم، غنہ، من خوف یہاں غنہ نہیں ہے, حروف حلقے میں سے اظہار کا قاعدہ ہے. من خوف وآمنهم من خوف, لفظ خوف یہ قرآن پاک میں کم و بیش 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور یہاں بھی واؤلین ہے, خا واو زبر خو یہ واؤلین, نرمی سے پڑھیں گے, اور جب فا ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں مد کی صورت بنے گی, اور اگر خوفن پڑھیں گے تو پھر مد کی صورت نہیں بنے گی. اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں سورہ قریش کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے یہ انداز دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش کی تلاوت فرماتے ہیں کہ سورہ قریش یہ خوف سے امان دیتی ہے, تو ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے, بزرگوں کے طریقے کو اپنانا چاہیے, ہم بھی کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش کی تلاوت کریں, مگر تلاوت تبھی کریں گے جب یاد ہوگی, اور یاد ہونی چاہیے مگر صحیح تلفظ کے ساتھ, اچھے تلفظ اور صحیح تلفظ بیان کیے گئے, اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل یاد بھی رہیں گے اور اس پر اللہ کی رحمت سے ثواب بھی ملے گا. سورہ قریش کی تلاوت کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی واقعہ, تو آئیے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بیان ہوا کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے گھر سے نکل کر سوکھے ہوئے درخت سے جا کر ٹیک لگا لینا, اور اللہ تبارک و تعالی کا وہاں قرب میں نہر جاری کر دینا, اور اس سوکھے درخت کا پھلدار ہو جانا, اور کھجوروں کا گرنا, اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سے طاقت حاصل کرنا, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے, پیدائش کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خوف اپنی جگہ برقرار ہے, یہ خوف کہ قوم والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اور کس طرح مجھ پر جو ہے وہ تہمت لگائیں گے. آپ اسی کیفیت میں تھی کہ آپ جب بنی اسرائیل کی بستی میں جب تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی, اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم تم نے بہت برا کام کیا, حالانکہ تمہارے والدین میں کوئی خرابی نہیں تھی اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی, بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا. جب قوم نے بہت زیادہ تانا زنی کی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خود تو خاموش رہی, مگر ارشاد فرمایا کہ اس بچے سے پوچھ لو. لوگ الزام لگا رہے ہیں, تہمتیں لگا رہے ہیں, یوں سمجھیے کہ گویا کہ بدتمیزی کر رہے ہیں, اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کچھ اپنی صفائی میں نہیں کہتی, ہاتھ میں بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے, اور کہتی ہے کہ اسی بچے سے پوچھ لو. تو لوگ ہنسنے لگے کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا, یہ تو ابھی گود کا بچہ ہے, یہ کس طریقے سے اپنی صفائی میں کچھ بیان کر سکتا ہے. ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ گود میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خوبصورت تقریر فرمائی جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. یہ گود کا بچہ جس نے فصیح زبان میں ایک خوبصورت تقریر فرمائی اور کہا, قال انی عبد اللہ, فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی, وجعلنی نبیا, اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا, وجعلنی مبارکن اینما کنت, اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں, واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں, وبرم بوالدتی, اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا, ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. قوم یہ دیکھ کر کہ گود کا بچہ اس طریقے سے کلام کر رہا ہے حیران رہ گئی، اور یوں اللہ تبارک و تعالی کے نبی اور ان کی والدہ، ان کی کرامت اور عزت اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم میں بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی پہلی تقریر کر رہے ہیں، گود میں موجود ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اگر ان پر غور کریں تو کتنا زبردست مفہوم دیا۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہے، کوئی مجھے خدا نہ کہے۔ سب سے پہلا جو واعظ فرمایا، اس کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں اور نہ ہی خدا کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ بعد میں یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، اور خدا کے تین حصے کر کر اور آپ کو جزء خدا بنانے کی لوگوں نے کوشش کی اور فاسد عقیدہ رکھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ابتدائی کلمات کو دیکھ لیا جائے تو ان تمام عقائد باطلہ کا رد موجود ہے۔ پھر دوسری بات، اپنی نبوت کا اقرار کیا اور اپنی رسالت کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور پھر اس کے بعد نماز اور روزہ کی طرف توجہ دلائی، اور والدہ کے ساتھ احسان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی، اور آخر کار سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کہا اپنے آپ پر، کیونکہ خود نبی ہیں، خود رسول ہیں۔ فرماتے ہیں، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے عقائد باطلہ کا رد موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ اٹھائے جانے کی بات قرآن پاک میں ان آیات میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل اور فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآنی واقعات سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ادب قرآن میں سے ہمیں حصہ نصیب کرے۔ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی ادب سے متعلق، ادب قرآن، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے ویسے تو بہت سے آداب ہیں، لیکن چند یا ان میں سے کوئی ایک ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی بیان کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے، یا کچھ نئے لوگ وہ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں جو پچھلے سلسلے میں شامل نہیں تھے، تو ایک بہت ہی اہم بات، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2, 4, 5, 10 قرآن ختم کر لیں، کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بےچارے ایک بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ تو دونوں کو یہی عرض کروں گا کہ اگرچہ 5 یا 10 قرآن پڑھیں، لیکن ہونا وہ چاہیے کہ جو صحیح مخارج کے ساتھ ہو، جس میں ترتیل ہو۔ ترتیل نہ ہو تو بے شک حدر ہو، لیکن مخارج درست ہونے چاہیے، اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں تو اس کی بات ہی اور ہے، غلطی کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں۔ رب کریم عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ذہن بنے گا، یہ ذہن ملے گا کہ قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھنے کا انداز بھی مدنی ماحول سے جب آپ قریب رہیں گے تو اس انداز پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ماہ مبارک کی برکتوں میں سے حصہ نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن۔